हुर को मेरे हुसैन ने ऐसा बदल दिया, हुर को मेरे हुसैन ने ऐसा बदल दिया, नजरें वही रहीं नजरिया बदल दिया। अजीजान, ये मजलिसें हुर बनाती हैं, ये मजलिसें हुसैनी बनाती हैं। इन मजलिसों से मारिफत अपने दामन में समेट कर हम लेकर जाते हैं। ये हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम की वो यूनिवर्सिटी है कि जिसका दरवाज़ा जब खुलता है तो बच्चों को बच्चों के मुताबिक दर्स मिलता है, जवानों को जवानों के मुताबिक दर्स मिलता है, बुज़ुर्गों को उनकी हैसियत के मुताबिक वहाँ से फैज़ तकसीम किया जाता है। मौजू को शुरू करने से पहले एक वाक़या बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत और बाइस इफ्तिखार है आप सब बुज़ुर्गों, आप सब उलमाए कराम का यहाँ तशरीफ़ लाना। यज़्द के कुछ जवान थे, मजलिस की अहमियत की बात हुई ना कि ये मजलिसें हुर बनाती हैं, इन मजलिसों की बहुत अहमियत है बारगाह हुसैनी में और निगाह हुसैनी में इनका बहुत मकाम है। यज़्द के कुछ जवानों ने फैसला किया मजलिस अज़ा मुनाकिद करने का, लेकिन उनके पास अखराजात नहीं थे, तो उन लोगों ने चंदा इकट्ठा करना शुरू किया। तो एक ताजिर थे उस शहर के और एक शरीफ आदमी शुमार किए जाते थे, तो वो जवान वो बच्चे उस शख्स के पास जाते हैं और कहते हैं कि हमें मजलिस अज़ा करवानी है, हम चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। तो उसने कहा कि ऐ जवानों, ऐसा करो कि देखो कि तुम्हें मजलिस पर कितना खर्च करना है, कंजूसी मत करना, जितने में एक बावकार मजलिस हो सकती है वो सब एस्टिमेट लगाकर मेरे पास लेकर के आओ। ये जवान आते हैं और एक बड़ी रकम लिखकर लेकर के आते हैं और दिल में परेशान भी हैं कि वो बुजुर्ग वो ताजिर पता नहीं कबूल करेंगे या नहीं करेंगे, कहा तो है उन्होंने लेकिन हमने इतनी बड़ी रकम लिख दी। तो जब वो कागज सामने रखते हैं ना तो चेक दिया उस बुजुर्ग ने ना बच्चों को कि अपनी मर्जी से इस पर रकम लिख कर लेकर के आना, तो एस्टिमेट लगाया और वो चेक पर रकम लिखी और वो चेक जब सामने रखा उस बुजुर्ग थे और के और दिल धड़क रहा था कि अब पत्नी इनकार कर देंगे या डांट पड़ जाएगी या क्या होगा नहीं मालूम या शायद दे देंगे, तो उस बुजुर्ग ने बामारिफत ताजिर था, तिजारत के हुनर जानता था, जहां रकम लिखी हुई थी उसने वहां हाथ रख लिया और हाथ रख के रकम देखे बगैर उस चेक के ऊपर साइन कर दी उस बुजुर्ग ने और फिर रुखसत हो गए दुनिया से कुछ अरसे के बाद वो बुजुर्ग ताजिर। और किसी के ख्वाब में आते हैं और इन्होंने आगे के हालात जब पूछे कि वहां क्या आपके साथ पेश आया, तो वो कहते हैं कि मैं गुनहगार इंसान था, मेरा नामे आमाल इस काबिल नहीं था कि वहां किसी के सामने पेश किया जाता, लेकिन मेरा नामे आमाल हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम के सुपुर्द किया गया और जब मौला के सुपुर्द किया गया मेरा नामे आमाल तो मौला ने रुख बदल लिया और मेरे नामे आमाल के ऊपर साइन करके मुझे आगे रवाना कर दिया। अजीजों, ये मारिफत की दुनिया है। कल गुफ्तगू हमारी यहां तक पहुंची थी कि इंसान की कीमत उसकी मारिफत की बुनियाद पर है, जितनी ये मारिफत बढ़ती चली जाएगी उसकी कीमत बढ़ती चली जाएगी, उसके आमाल में वजन आता चला जाएगा। और आज यहीं से गुफ्तगू को आगे लेकर के बढ़ते हैं और कल ये बात भी अर्ज हुई कि ला यकबलुल्लाहुल अमला इल्ला बिमारिफतिन पर हम आज आएंगे। कल ये गुफ्तगू हुई, परवरदिगार ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारे लिए हमेशगी है, मैंने तुम्हें खल्क किया है हमेशा बाकी रहने के लिए। दो नजरें कल अर्ज की आपके सामने जिन्ही पर ये सारे उलूम की असास है, उलूम इंसानी के खुसूसन, और जिनकी बुनियाद पर ये सारे निजामात बनते हैं। एक नजर वो थी कि इंसान को कब्र तक देखा जा रहा था और एक नुक्ता नजर वो था कि इंसान की इंसानियत का आगाज कब्र से होता दिखाई दे रहा था। तो परवरदिगार ने जो फरमाया हदीसे कुदसी के अंदर कि तुम्हें हमेशा के लिए खल्क किया गया है, तो इसका मतलब यह है कि नजरिया इंसान कुछ भी रखता रहे, चाहे मुमिन हो चाहे काफिर हो, रहना उसको हमेशा ही है। और फिर यहां से मारिफत तक बात आ पहुंची تو اب چلتے ہیں آگے گفتگو کو بڑھاتے ہیں. ایک دفعہ خاندان اہل بیت پر درود بھیجئے گا.
اللہ صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ.
اور یہ درس ہمیں در اہل بیت سے لینے ہیں, اور وہاں سے آواز آتی ہے کہ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ ما رأیت شیئن الا ورأیت اللہ قبلہ ومعہ وبعدہ. علی ابن ابی طالب, چیزوں کو دیکھنے کا ایک انداز ہوتا ہے, ہم اپنی نگاہ سے دیکھتے ہیں, بصارت سے دیکھتے ہیں, وہ بصیرت سے دیکھتے تھے. بصارت سے دیکھنا اور ہے, بصیرت سے دیکھنا اور ہے. بصیرت سے کیسے دیکھا جاتا ہے؟ مولا نے طریقہ بتا دیا. ما رأیت شیئن, میں نے کسی چیز پر کبھی نگاہ ہی نہیں کی, الا ورأیت اللہ, مگر یہ کہ پروردگار کے جلوے دیکھے, معہ اس چیز کو دیکھنے سے پہلے بھی, معہ اس کے ہمراہ بھی خدا کو دیکھا, وبعدہ اور اس کے بعد بھی خدا کا جلوہ دیکھا. یہ مقام اہل بیت ہے, یہ مقام معرفت پروردگار ہے, اور یہ معرفت ہی ہے کہ جو مخلوقات کے اندر ایک ڈفرنس کا سبب بنتی ہے, ایک امتیاز کا سبب بنتی ہے. پروردگار نے مختلف مخلوقات کو خلق کرنا تھا, جمادات بنانے تھے, نباتات, جمادات پتھر, نباتات یہ درخت وغیرہ اور پودے, حیوانات کو بھی بنانا تھا, فرشتوں کو بھی بنانا تھا. فرق بہت واضح ہے بالکل ایک جملے میں, کہ جمادات وہ ہیں کہ جو نہ مرضی سے حرکت کر سکتی ہیں نہ ارادہ رکھتی ہیں, نباتات بھی اسی طرح سے ملتی جلتی ہیں, کچھ حرکت ہوتی ہے بے اختیار, حیوانات کچھ آگے آتے ہیں اختیار کے ساتھ حرکت بھی شروع کر دیتے ہیں باقی چیزوں کے ساتھ ساتھ, اور انسان آزادی بھی رکھتا ہے, ارادہ بھی رکھتا ہے, اختیار بھی رکھتا ہے, عقل بھی رکھتا ہے, نفس بھی رکھتا ہے. اور پھر فرشتے نمو شاید رکھتے ہیں بعض کے مطابق لیکن الگ طریقے سے, شعور رکھتے ہیں لیکن الگ طریقے سے, ارادہ رکھتے ہیں لیکن الگ طریقے سے, نفس نہیں رکھتے, عقل محض ہے. یہ فرق ہے مختلف, علماء کرام بہتر اس کو بیان کر سکتے ہیں, فقط اشارہ مقصود تھا. اب جب پروردگار نے ان ساری مخلوقات کو خلق کرنا تھا تو انسان کو کیوں خلق کیا؟ یہیں سے ہمیں حدیث قدسی رہنمائی کرتی ہوئی دکھائی دیتی. میں جلدی سے آگے بڑھوں گا تاکہ زیادہ وقت نہ لوں. پروردگار کا ارشاد ہوتا ہے کہ کن تو کنزن مخفیہ, کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا, فاحببتو ان اعرف, تو میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں. دیکھیے احببتو کے لفظ پر غور کیجئے, ہماری گفتگو کا حصہ نہیں ہے لیکن اشارہ فقط, کہ یہ کائنات کی اساس اور بنیاد جب رکھی جا رہی ہے تو حب کے اوپر رکھی جا رہی ہے, عشق کے اوپر رکھی جا رہی ہے, اور پھر کربلا میں بھی عشق الہی جلوہ گر دکھائی دیتا ہے. فاحببتو ان اعرف, چونکہ ہمارا موضوع معرفت سے شروع ہوا تھا نا کل, اسی بات کو آگے بڑھا رہے ہیں. میں نے چاہا, میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا, میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں, میری معرفت حاصل کی جائے, کوئی ہو جو مجھے پہچانے. فخلقت الخلق لکی اعرف, یا دوسرے لفظوں میں ہے فخلقت الخلق لاعرف, تو میں نے ایک مخلوق کو بنایا, میں نے انسان کو بنایا کہ وہ میری معرفت حاصل کرے, مجھے پہچانے. بس بات کل کے ساتھ جڑ گئی کہ ہماری خلقت جو آیہ مبارکہ ہے کہ انسان کو ابس خلق نہیں کیا گیا, تو وہ مقصد آج ہمیں پتہ چلا کہ پروردگار کی معرفت وہ ہدف تھا کہ جس کے لیے انسان کو پروردگار نے اس دنیا میں خلق فرمایا اور بھیجا. اب باقی چیزوں میں بھی معرفت ہے جن کے میں نے نام لیے, جمادات, نباتات, فرشتے, لیکن معرفت اجباری ہے. علماء کرام کے سامنے پڑھنا بھی تھوڑا سا مشکل بھی ہوتا ہے اور سبق سنانے والی بات ہے, اساتذہ یہاں پر موجود ہیں, آپ کا حوصلہ دینا مجھے حوصلہ دے گا.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
نعره تكبير
الله أكبر.
نعره رسالة
يا رسول الله.
نعره حيدري
يا علي يا علي.
محمد وآل محمد صلوات.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. تو میں عرض کر رہا تھا، پروردگار آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے انشاءاللہ، میں عرض کر رہا تھا کہ یہ باقی مخلوقات بھی تھیں، ان کے پاس بھی معرفت بالآخر ایک بہت نچلے لیول کی تھی. فرق کہاں آتا ہے کہ ان کی معرفت معرفت اجباری ہے، مخلوقن علی المعرفہ ہیں، لیکن انسان کی معرفت، انسان کو وہ شرف دیا پروردگار نے، وہ اعتماد کیا انسان کے اوپر کہ آزادی و اختیار دیا اس کو، معرفت اختیاری کی منزلیں طے کرنے کے لیے اس کو یہاں پر بھیجا، اور خلقت کا ہدف بھی اسی کو قرار دیا. بس یہ انسان، ہاں اب ممکن ہے کہ باقیوں کی تو بات سمجھ میں آتی ہے، جمادات نباتات حیوانات، جب بات فرشتوں کی آتی ہے تو تھوڑا انسان سنبھل جاتا ہے کہ کیا وہاں بھی ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں، وہاں بھی کیا ہم اس طرح کا مقایسہ انسان کے ساتھ کر سکتے ہیں اور انسان کا ان کے ساتھ. تو ایک واقعہ یہاں پر سن لیجئے کہ ہاں وہاں بھی ایسا ہی ہے. جس طرح کمپیوٹر کے اندر کوئی چیز ہارڈ ڈسک کے اندر سیو کر دی جاتی ہے، تو جتنا ڈیٹا اس کے اندر رکھ دیا جاتا ہے، کمپیوٹر کی ہارڈ نہ اس میں اضافہ کر سکتی ہے نہ کمی کر سکتی ہے. فرشتے بھی اسی طرح سے، معرفت معرفت اجباری ہے. ایک میدان سجتا ہے، آپ بہتر جانتے ہیں، امتحان امتحان معرفت ہے. جس ہستی کا امتحان لیا جا رہا ہے، سید الملائکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام، امتحان لینے والی ہستی رب المعرفہ، پروردگار خود امتحان لے رہا ہے. سوال کیا پیش کیا گیا حضرت جبریل کے سامنے؟ سوال یہ پیش کیا گیا کہ من انا ومن انتا، یا برعکس من انت ومن انا، کہ اے جبریل یہ بتا کہ تو کون ہے اور میں کون ہوں. تو جتنا فیڈ کیا گیا، جو لفظیں بیان کی گئیں وہی پلٹا دیں، انا اور انتا کی لفظیں، من انا ومن انتا. تو جواب کیا دیا جبریل نے کہ انت انتا و انا انا، کہ تو ہے اور میں ہوں. ایک لفظ کا اضافہ نہ کر سکے جبریل علیہ السلام. دیکھیے یہ معرفت کا مقام ہے، انسان کے ساتھ موازنہ کیا جا رہا ہے کہ انسان کو اختیاری معرفت دی گئی ہے. ذرا جوڑیے اس بات کے ساتھ کہ حضرت آدم علیہ السلام کو بھی تعلیمات دی گئی تھیں، اسماء بھی سکھائے گئے تھے، شخصیات بھی، اور بعض علماء کے مطابق فرشتوں کو بھی دونوں چیزیں بتائی گئی تھیں. بعد میں امتحان لیا گیا تھا کہ کہیں اعتراض نہ کریں، شخصیتیں بھی بتائی گئی تھیں، نام بھی بتائے گئے تھے. امتحان یہ تھا کہ شخصیتوں کے ساتھ ناموں کو جوڑنا تھا. فرشتے نہ کر سکے اضافہ، جبریل اور باقی فرشتے یہ اضافہ نہ کر سکے، آدم نے کر کے دکھا دیا، بتا دیا نور محمد کون سا ہے اور باقی انوار مبارکہ، سب نام بتا دیے کس شخصیت کے کون سے نام ہے. بس اضافہ فرشتے نہ کر سکے. یہاں پر بھی امتحان معرفت میں یہی کچھ ہو رہا ہے کہ من انت و من انا، تو آگے سے جواب دے رہے ہیں کہ انت انت و انا انا، کہ پروردگارا تو ہے اور میں ہوں. میدان معرفت میں ایک کلمے کا اضافہ نہ کر سکے جبرائیل، تو ایک آواز آئی کہ کہتا کیوں نہیں ہے کہ انت رب الجلیل و انا العبد الذلیل. میدان معرفت کے اندر جس کی آواز آئی تھی اس کو معلم اول بھی کہتے ہیں، مولا کائنات بھی کہتے ہیں. فرشتوں کو سکھا رہا ہے انسان، انسان کامل. بس انسان کو اس لیے خلق کیا کہ انسان کو پروردگار نے وہ جوہر دیا تھا کہ اپنے اختیار کے ساتھ یہ معرفت کے مرتبے طے کرتا چلا جائے، یہ مدارج طے کرتا چلا جائے، اور پروردگار کو پہچان کے اس کی عبادت کرے، اس کی معرفت کے ساتھ اس کی عبادت کرے. جس طرح سے خالی عمل قابل قبول نہیں ہے، اسی طرح سے خالی معرفت بھی قابل قبول نہیں ہے. معرفت اور عمل جڑے ہوئے ہیں. آج موقع ملا ورنہ بعد میں انشاءاللہ وہ روایت بھی عرض کی جائے گی، بلکہ پہلا جملہ ابھی آ ہی گیا تو عرض کر دیتا ہوں کہ لا یقبل اللہ العمل الا بمعرفت، کہ پروردگار عمل کو قبول نہیں کرتا وہ عمل کے جس کے ساتھ معرفت نہ ہو. اگلا حصہ بھی ہے کہ وہ معرفت نہیں ہے کہ جس معرفت کے بعد عمل نہ ہو. یہ اگلا حصہ ہے. بس پہلے حصے پر آئیے کہ معرفت کے بغیر عمل قبول نہیں ہوتا. جس طرح سے ایک بچے کو اسکول میں داخل کرا دیا جائے، بس یہ مثال دے کے میں بات کو سمیٹ دوں گا، جس طرح سے ایک بچے کو اسکول کے اندر داخل کروا دیا جائے، پورا سال والد اور والدہ محنت کریں، اس کے تمام اخراجات کو بھی پورا کریں، اس کو تمام سہولیات بھی فراہم کریں جو اس کو تعلیم کے لیے چاہیے ہیں، اس کو کتابیں لے کر کے دیں، اس کو اسکول پہنچانے کا اور لینے کا انتظام کریں، تمام اسباب فراہم کریں اس کے لیے. بچہ بھی اچھا ہے، لیکن آخر سال کیوں بھیجا تھا؟ کہ یہ جب سال گزرے تو ایک اسٹیپ آگے چلا جائے، کچھ سیکھ لے. لیکن آخر سال بچہ ریزلٹ کارڈ جب لے کر گھر آئے اور والدین کے سامنے پیش کرے تو اس پر لکھا ہو فیل، تو کیا کیفیت ہوگی والد کی اور والدہ کی؟ بھیجا اس لیے گیا تھا کہ ایک مرتبہ طے کرے، لیکن بچہ اب اپنے دفاع میں آ جائے اگر اور کہے کہ بابا میں نے پورا سال جب میں اسکول جاتا تھا اسکول کی کھڑکیوں کے شیشے نہیں توڑے میں نے، قبول کیا جائے گا؟ بابا میں نے پورا سال کاپیاں نہیں پھاڑی، بابا میں نے پورا سال کسی کے ساتھ جھگڑا نہیں کیا، بابا پورا سال معلم کی اطاعت کرتا رہا، کلاس کے اندر مؤدب بن کے رہا، کچھ قبول نہیں کیا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ جس ہدف کے لیے بھیجا جا رہا تھا وہ اچیو کر کے نہیں آیا یہ شخص، یہ بچہ، اور سال کے بعد وہیں کا وہیں کھڑا ہے، کچھ قبول نہیں کیا جائے گا. تصویر کا رخ بدلیے، یہی بچہ بہترین نمبر لے کر کے آئے، رزلٹ کارڈ والدین کی خدمت میں پیش کرے، اور اب ساتھ یہ اضافے بھی کرتا چلا جائے کہ بابا میں نے پورے سال کھڑکیوں کے شیشے نہیں توڑے. ہاں بیٹا تمہیں ایسا ہی کرنا چاہیے تھا. بابا میں نے پورے سال کسی کے ساتھ جھگڑا نہیں کیا. شاباش میرے بچے، تمہیں یہی کرنا چاہیے تھا. یہی تو پروردگار فرما رہا ہے کہ لا، امام فرما رہے ہیں کہ لا یقبل اللہ العمل الا بمعرفت، کہ پروردگار جب تم پہنچو گے قیامت کے دن تو اس دن تمہارے کسی عمل کو قبول نہیں کرے گا جب تک کہ وہ معرفت کے ہمراہ نہ ہو. یہ اسی طرح سے ہے، اگر کوئی وہاں جا کر کہے کہ پروردگارا میرے جو نمبر مجھے یہاں دیے جا رہے ہیں وہ صفر کیوں ہیں قیامت کے میدان میں؟ میں نے تو پورا سال پوری زندگی غیبت نہیں کی تھی، میں نے تو پوری زندگی نمازیں پڑھی تھیں، میں نے تو روزے رکھے تھے، حج کیے تھے، سب کچھ کیا تھا. وہاں یہ جواب دیا جائے گا کہ چونکہ جس ہدف کے لیے تمہیں خلق کیا تھا کنت کنزن مخفیہ کے تحت، اس ہدف کے بغیر آ گئے ہو. بس اگر ہم اس ہدف کو حاصل کیے بغیر یہاں سے چلے گئے تو ہم نے کچھ نہ کیا. پروردگار کی معرفت کے بغیر چلے گئے، اس کے دیے ہوئے نظام کی معرفت کے بغیر چلے گئے، ہادی برحق اور ہادیان برحق کی معرفت کے بغیر چلے گئے، تو جو کچھ لے کر کے جائیں ان کا وزن صفر ہوگا. لیکن اگر معرفت کے ساتھ ہوگا یہ سب کچھ تو پھر وہاں پر ریسپیکٹ بھی ملے گی، عزت بھی ملے گی، اور وہاں پر جو کچھ ہوگا اس سے پروردگار کی رحمت سے توقع لگائے بیٹھے ہیں ہم سب، اور یہ معرفت ہوتی ہے کہ جو انسان کے عمل پر تاثیر گزار ہے. روایت کا جو دوسرا جملہ تھا وہ یہ تھا کہ وہ معرفت معرفت نہیں ہے کہ جس کے ساتھ عمل ہمراہی نہ کر رہا ہو. اب جس کو خطرے کا پتہ ہو وہ اس کی طرف نہیں جاتا, لیکن ایک بچہ جس کو نہیں پتا کہ یہ شیر آگے سے کیسا میرے ساتھ رویہ رکھے گا, وہ بچہ بھاگتا ہوا چلا جاتا ہے اس کی طرف, سمجھدار آدمی نہیں جاتا. جب تک معرفت میں کمی تھی, جب تک وہ منزلیں طے نہیں کی تھیں, جسارتوں پر جسارتیں کرتا چلا جا رہا تھا. جسارتیں بڑھتی چلی جا رہی تھیں. ایک منزل وہ آئی کہ روک لیا رستے کے اندر قافلہ حسینی کو حر نے, اور وہ کریم کربلا حسین ابن علی. ایک منزل پر جب پہنچتے ہیں, مختصر پڑاؤ کے بعد اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں کہ اے ساتھیوں, جتنا ممکن ہے پانی بھر لو, جتنا ممکن ہے پانی بھر لو. بامعرفت ساتھیوں میں سے کسی نے سوال تک نہ کیا کہ مولا آپ اتنا پانی اٹھانے کا کیوں کہہ رہے ہیں. جانتے تھے کہ کوئی حکمت ضرور ہوگی, امام وقت کہہ رہے ہیں. حسین ابن علی کو کسی کاروان کو سیراب کرنا تھا, کسی کو پانی کی پیاس تھی, کسی کو معرفت کی پیاس تھی. حر آیا, روک لیا, فرمایا کہ تم لوگوں نے خود خط لکھ کر ہمیں بلایا تھا, کہا کہ میں کچھ نہیں جانتا, مجھے یہ دستور دیا گیا ہے کہ مجھے آپ کے ساتھ رہنا ہے. فرمایا کہ اگر تم اپنے ان خطوط سے واپس پلٹتے ہو, اپنی اس دعوت سے منہ موڑ لیتے ہو, تو چھوڑو میں بھی واپس چلا جاتا ہوں, مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے. حسین ابن علی کو طاغوت کا مقابلہ کرنے کے لیے کوفیوں کی بھلا کیا ضرورت تھی؟ ان کے خطوط نے تو حسین ابن علی علیہ السلام کی ذمہ داری میں اضافہ کر دیا تھا. کسی اور طریقے سے باطل کا مقابلہ کر لیں گے, نہیں آتے تمہاری طرف. کہا کہ نہیں, مجھے یہ دستور دیا گیا ہے کہ تب تک آپ کے ساتھ رہوں جب تک کہ آپ کو ابن زیاد تک نہ لے کر کے چلا جاؤں. جسارت بڑھتی جا رہی ہے, اتنی بڑھی جسارت کہ لگام فرس میں ہاتھ ڈال لیا. دل چاہیے عزیزو, ابو الفضل العباس موجود ہیں ابھی, علی اکبر موجود ہیں ابھی, اور لگام فرس حسینی میں ہاتھ ڈالنے کی جرات, وہ جو ہلاکت اور تباہی اور گمراہی کی جو گھاٹی ہوتی ہے اس کے دہانے پر پہنچ رہا ہے, اور انتہاؤں کو پہنچ رہی ہے جسارت, اور اس کو بچانا ہے. امام کا کام اور امام کا ہدف بشریت کو بچانا ہے, ہادی بنا کر بھیجے گئے ہیں. وہاں بھی ایک ایسا فارمولا اپنایا امام حسین علیہ السلام نے کہ اب یہ آخری ڈوز ہے, جسارت بھی انتہا کی اور علاج بھی اپنا آخری انتہاؤں کا علاج, کہ یا بچ جائے گا یا جہنم کے گڑوں میں جا گرے گا. جملہ ارشاد فرمایا, عزیزو دو چیزیں ہیں جن کو زندہ رکھنے کی ضرورت ہے, ایک غدیر اور ایک فاطمیہ. غدیر ہمارے مکتب کی اساس اور پہچان اور بنیاد کا نام ہے, اور فاطمیہ وہ ہیں کہ اگر کوئی در سیدہ پر آ گیا تو پھر یا ہدایت پا جائے گا یا بدبختی کی انتہاؤں کو پہنچ جائے گا, درمیان کی پھر کوئی کیفیت باقی نہیں رہتی ہے. یہی علاج کیا حسین ابن علی نے. جملہ ارشاد فرمایا, سکلت کا اموں کا یا ہور ما تورید, اے ہور لگامے فرس حسینی میں ہاتھ ڈال کر جو جسارت کر رہے ہو، کیا چاہتے ہو؟ تمہاری ماں تمہارے غم میں بیٹھے. ایک ہزار کے لشکر کا سپہ سالار ہے، کوئی چھوٹا آدمی نہیں ہے. کہتا ہے جب غیرت پر حملہ ہوا نا امام حسین علیہ السلام، اس کو بے عزت نہیں کرنا چاہتے تھے سب کے سامنے. نبض شناس تھے، نباز فطرت تھے حسین ابن علی، پہچانتے تھے کہ کس علاج کا اثر اس کے اوپر ممکن ہے. تو اندر سے بیدار کر دیا اس کے ایمان کو، کہا کہ اے حسین ابن علی، اگر ایسی کیفیت میں کہ جس میں آپ اس وقت ہیں، اور ایسی کیفیت میں، ایسے غلبے میں کہ میں جس وقت ہوں، اگر کوئی اور عربوں میں سے میری توہین کرتا اور میری والدہ کا نام لیتا تو میں بھی پلٹ کر اس کی والدہ کا نام لیتا، لیکن کیا کروں کہ آپ کی والدہ جناب سیدہ اطہر ہیں. بس عزیزو، یہ چنگاری تھی کہ جس کو دوبارہ سے خاکستر سے نکال کر بیدار کر دیا اور روشن کر دیا حسین ابن علی نے. لیکن ابھی اس معرفت کو اور سیکل ہونے کی ضرورت ہے. ایک دوسرے کے ساتھ دونوں بان چلتے چلے جا رہے ہیں، کچھ فاصلے سے ہور کا لشکر بھی ساتھ ساتھ ہے. لیکن عزیزو، ایک جگہ ایسی آئی کہ جہاں پر امام حسین علیہ السلام کی سواری رک گئی، قدم آگے نہیں بڑھا رہی، بدلا گیا نہیں آگے بڑھا، بدلا گیا نہیں آگے بڑھا. پوچھا اس جگہ کا نام کیا ہے، تو بتایا گیا کہ شط فرات. پوچھا کوئی اور نام ہے اس جگہ کا، فرمایا، عرض کیا گیا کہ تف. پوچھا گیا کہ کوئی اور نام ہے اس جگہ کا، یہ نہیں تھا کہ امام علیہ السلام کو خبر نہ ہو. امام علیہ السلام یہ بتانا چاہتے تھے کہ حیوانات بھی اس جگہ کو پہچانتے ہیں کہ جہاں حسین ابن علی کو شہید کیا جائے گا، یہ سمجھانا چاہ رہے تھے، جانتے تھے اس جگہ کو. پوچھا گیا کہ کوئی اور نام، تو عرض کی گئی کہ نینوا. اور پھر پوچھا گیا کہ اس جگہ کا کوئی اور نام، کاش نہ لیتا وہ نام، نام لینے والا کہا کربلا. تو اب ارشاد فرمایا کہ اعوذ باللہ من کرب و بلا، ھذا مہتر رحالنا و مسفک دماءنا، کہ میں پناہ مانگتا ہوں اس کرب و بلا سے. یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں ہمارے خیمے نصب کیے جائیں گے، یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں اس پاکیزہ خون کو زمین پر بہایا جائے گا. عزیزو، کوئی چھوٹا جرم نہیں کیا ہور نے، یہ سب مصیبتیں جو بعد میں آ رہی ہیں، شاید اس طرح سے نہ ہوتا اگر ہور نہ روکتا. شام غریباں، شب عاشور، خیمہ گاہ حسینی سے جو آوازیں بلند ہو رہی ہیں، ہور پریشان ہے، کیفیت بدلی ہوئی ہے. کسی نے پوچھا کہ اے ہور، تمہاری یہ کیفیت کیوں؟ تو کہا کہ چلو میرے ساتھ، تھوڑا دور لے کر کے آیا، تھوڑا تنہائی میں لے کر کے آیا، تو آوازیں بلند تھیں. راوی کہتا ہے کہ لہم دویون کا دویون نحل، جس طرح شہد کی مکھیوں کے چھتے سے بن بناہٹ کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں. حسین ابن علی علیہ السلام ہم جیسے بے عمل لوگوں کو ساتھ لے کر کے نہیں چلے تھے، تلاوت قرآن کی آوازیں تھیں. عشق الہی میں ڈوبے ہوئے اس قافلے سے مناجات کی آوازیں تھیں. تو وہیں پر جب یہ لوگ ان آوازوں کو سنتے ہیں، تو ایک اور آواز بھی ان آوازوں کے اندر تھی، چھوٹے چھوٹے بچوں کی آواز، الاتش الاتش. ہور کی کیفیت بدل رہی تھی عزیزو، سپیدے دم تیزی سے اپنا گھوڑا دوڑاتے ہوئے عمر سعد کے پاس آتا ہے ہور، کہ اے عمر سعد، کیا واقعی آج جنگ ہوگی؟ تو کہتا ہے ہاں ہور، ایسی جنگ ہوگی کہ کم سے کم بھی اس میں جو کچھ ہوگا وہ سروں اور ہاتھوں اور پیروں کا کٹنا ہوگا. بس اب گھوڑے کو موڑا، اتنی تیزی سے گھوڑا دوڑاتے ہوئے اپنے خیمے کی طرف پلٹا کہ اب کوئی طاقت نہیں تھی جو ہور کو روک لے. عشق حسین کی چنگاری اپنے عروج کو پہنچ چکی تھی. عشق جناب سیدہ اپنا کام کر چکا تھا، لشکر یزید سے حر نکالے جا رہے تھے۔ بھائی نے پوچھا کہاں جاتے ہیں، اپنا مقصد بتایا۔ بیٹے علی نے پوچھا بابا کہاں جاتے ہیں، اپنا مقصد بتایا۔ بھائی کو ساتھ لیا، بیٹے کو ساتھ لیا، غلام کو ساتھ لیا، ایک چھوٹا سا قافلہ بنا کر، ندامت کا پیکر بن کر، ہر چلا خیمہ گائے حسینی کی طرف۔ اتنا بڑا خطا کار چلا مولا آپ کی طرف، کس طریقے سے آپ نے اس کا استقبال کروایا، کس طریقے سے اس کو اپنے سینے سے لگایا۔ اے اور کوئی خطاؤں کو معاف کرنے والے حسین، اپنے ان چاہنے والوں کی خطاؤں کو معاف کر کے ان کو کربلائی بنا دیجئے، ان کو حسینی بنا دیجئے۔ خبر ملی کہ ہو رہا ہے، کہا کہ جاؤ استقبال کرو، ہمارا مہمان آ رہا ہے۔ ایک استقبال وہ تھا جو حر نے کیا تھا، ایک استقبال وہ ہے جو حسین ابن علی کر رہے ہیں۔ اس موقع پر حسین ابن علی نے اتنا پانی اپنے ساتھ لیا ہوا تھا عزیزوں کہ حر کے پورے لشکر کو بھی سیراب کیا، اس کی سواریوں کو بھی سیراب کیا۔ جانوروں نے جب پانی سے منہ موڑ لیا تو تب انہوں نے پانی کی مشکوں کو ہٹایا، لیکن حسین ابن علی کہتے ہیں آج عاشورہ کے دن کہ اے حر اس موقع پر آئے ہو کہ آج حسین کے پاس ضیافت کے لیے پیش کرنے کو پانی تک نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کہا آقا حل لیت توبہ، مجھ جیسے گناہگار کے لیے توبہ ہے؟ کوئی دروازہ، کوئی گنجائش؟ اٹھایا بازوؤں سے پکڑ کے اٹھایا، کریم کربلا نے سینے سے لگایا کہ ہاں اور تیرے لیے بھی توبہ کا دروازہ ہے، آ مجھ حسین کے سینے سے لگ جا۔ ایک عرض کی کہ آقا ایک اجازت دے دیجئے، مجھے سیدانیوں سے معافی مانگنے کے لیے جانے کی اجازت دے دیجئے۔ اجازت ملی، خیمہ آئے، فاطمی کے باہر آ کر عرض کرتا ہے السلام علیک یا اہل بیت النبوہ۔ خیمہ گاہ حسینی سے بیبیاں متوجہ ہوئیں کہ یہ وہی حر ہے کہ جو ہمارے ان ایام کا سبب بنا، ہمارے یہاں روکے جانے کا سبب بنا، لیکن آج ندامت کے آنسو لیے ہماری دہلیز پر آ کر بیٹھا ہے، معافی مانگتا ہے، کہتا ہے کہ بی بی او میری دو گزارشیں مانگ لو۔ عزیزو اتنا درد تھا حر کی آواز میں، کہتا ہے میری دو گزارشیں قبول کر لیجئے یا اہل بیت النبوہ۔ پہلی گزارش کیا تھی؟ حر نے کہا کہ اے بی بی او، اے خاندان عصمت کی مخدرات، مجھے معاف کر دو۔ عزیزو اتنا درد تھا اس آواز میں کہ خیمہ گاہ حسینی سے گریہ و کہرام کی آوازیں بلند ہونا شروع ہوئیں، وا محمدا، وا محمدا، وا علیا۔ اور نے اپنے سر میں خاک ڈالنا شروع کی، اور نے دوسری گزارش عرض کی کہ اے خاندان عصمت کی بیبیو، میری ایک اور گزارش مان لو، قیامت کا جب میدان سجے، جب سب کو حاضر کیا جائے، تو اتنا کرنا جناب سیدہ کے سامنے میری شکایت نہ کرنا۔ بس عزیزو بات مکمل، ایک جملہ اور سن لیجئے۔ حر نے اجازت مانگی، حملہ مغلوبہ کے بعد جب سب جانا شروع ہوئے تو ابتدائی شہداء میں حر ہیں اور ان کا بیٹا ہے، اور یہ قافلہ ندامت کہ جو اب قافلہ ندامت نہیں رہا، قافلہ عزت و افتخار، آج بھی حر ایک رول ماڈل کا کردار ادا کرتا ہے بشریت کے اندر، اور آج بھی حر نے جو اس زمانے میں کردار ادا کیا تھا، آج بھی یزیدی لشکروں سے حریت پسند حر نکل کر یعنی کی طرف آ رہے ہیں۔ اجازت مانگی، اجازت دے دی، ممکن ہے کسی کے ذہن میں یہ سوال جائے کہ اتنا جلدی اس کو کیوں بھیج دیا؟ تو حسین ابن علی یہ پہچان رہے تھے اور سمجھ رہے تھے کہ اگرچہ اس کو معافی مل چکی ہے لیکن پھر بھی نادم اور شرمندہ دکھائی دے رہا ہے. اپنے مہمان کو زیادہ دیر شرمندہ نہیں دیکھ سکتے تھے, اجازت دے دی. بہادروں کی طرح لڑا, 1000 کا سپہ سالار رہ چکا تھا, بہادروں کی طرح لڑا, لیکن لڑتے لڑتے واپس آ گیا. کہا بیٹا علی, اپنے بیٹے کو کہا بیٹا علی تم جاؤ, میں بھی تو دیکھوں کہ بیٹے کا داغ کیسا ہوتا ہے. ہور جیسے بہادر اور آزاد انسان کا بیٹا تھا نا علی, اپنے اختیار سے اپنے بابا کے ساتھ مل کر آیا تھا نا در حسین پر, اتنی بہادری سے لڑا ہور کا بیٹا علی کہ دشمن حیرت زدہ ہو گیا. لڑتے لڑتے وہ مقام آیا کہ ہور کا یہ بہادر بیٹا گر گیا. آواز دی اپنے بابا کو زخموں سے چور شہادت کی دہلیز پر, ہور پیاسا بھی نہیں ہے, بھوکا بھی نہیں ہے, حسین ابن علی کی طرح ایک شکاری باز کی طرح جھپٹا اپنے بیٹے کے لاشے کی طرف. بس آخری جملہ عزیزو, ایک شکاری باپ کی طرح اپنے بیٹے کے لاشے پر جب جھپٹا اور جب پہنچا تو کیا منظر دیکھتا ہے کہ ہور سے پہلے ایک اور بوڑھا شخص اس کے بیٹے کے لاشے پر پہنچ چکا تھا, اس کو اپنی آغوش میں لیے بیٹھا تھا. وہ بھوکا, وہ پیاسا غریب نئے نوا حسین ابن علی حکم شریعت کو پورا کرنے کے لیے ہور سے پہلے آ چکے تھے. وہ جانتے تھے کہ ایک باپ کے لیے اپنے بیٹے کے لاشے کو اٹھانا مکروہ ہے. جب ہور آگے بڑھا اپنے بیٹے کے لاشے کو اٹھانے لگا تو کہا اے ہور کہیں ایسا بھی دیکھا ہے کہ ایک باپ اپنے بیٹے کا لاشہ اٹھائے؟ ہور کے بیٹے کا لاشہ اٹھایا, سینے سے لگایا, لے کر کے چلے. اے ہور اس وقت آنا جب یہی بوڑھا باپ ہوگا, ایک ننی سی 6 مہینے کی لاش ہاتھوں پر لیے, کبھی آگے کبھی پیچھے, انا للہ و انا الیہ راجعون, رزن بقضائی و تسلیمن لعمرے.